الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين سلسلہ کلام کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ پنجم صبر و مصابرت کے مضامین پر مشتمل ہے سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو چار شرائط بیان ہوئی ہیں وہ ہے ایمان عمل صالح تواصل بالحق تواصل بالصبر تو ہمارے اس منتخب نصاب کا پانچواں حصہ ان مضامین صبر و مصابرت سے متعلق ہے اس کے پہلے تین دروس کل کے کل ایک ہی سورہ مبارکہ ہے قرآن حکیم کی اس کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے سورہ عنکبوت جو سات رکوعوں پر مشتمل ہے چنانچہ اس کا پہلا درس اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس نوع کے صبر کی ضرورت تھی جو شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اس میں جس صبر محض کی ضرورت تھی ابھی ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی مصابرت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا صبر تھا جھیلو برداشت تحمل استقامت صبر ڈٹے رہو جمے رہو قدم پیچھے نہ ہٹے اس کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ 13 آیات ہے کہ جن پر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع مشتمل ہے دوسرا درس اس حصے کا اسی سورہ مبارکہ کے تین رکوعوں میں سے منتخب آیات پر مشتمل تھا دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع کی وہ آیات جن میں سابق انبیاء اور رسل کے جو حالات تھے اور ان کا جو معاملہ ان کی قوموں کی طرف سے انہیں جو صورتحال پیش آتی رہی یہی صبر و مصابرت یہی حالات سے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی انبیاء و رسل کے جو حالات بیان ہوئے ان میں بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آئیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، ابدی حقائق، ان میں گویا کہ قابل تقلید مثالیں تھیں مسلمانان مکہ کے لیے، اہل ایمان جو مکے میں انہی حالات سے دوچار تھے، تو ان کے سامنے آئینہ رکھا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اس کوچے میں آئے ہیں، اس کوچے کے رہنمردوں کو انہی حالات سے سابقہ پیش آتا رہا ہے، اور یہ ہے ان کا اسوہ، یہ ہے ان کی مثال. چنانچہ ہم نے ان تین رکوعوں میں سے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کیا. درس سوم جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخری تین رکوعوں پر مشتمل ہے، پانچواں، سترہ اور ساتواں. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کل 25 آیات ہیں ان تین رکوعوں میں، اور ان میں دو مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں یا گنجھی ہوئی ہیں یا بٹی ہوئی ہیں، مسلسل دورے ہیں، لیکن چونکہ ان کو بٹ دیا گیا ہے لہذا وہ مضامین بار بار آ رہے ہیں کہ ایک مضمون آ گیا پھر دوسرا آ گیا پھر پہلا آ گیا پھر دوسرا آ گیا. اور یہ اسلوب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت عام ہے. وہ دو لڑیاں کیا ہے کہ ایک طرف تو خطاب ہے مسلمانوں سے، انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان حالات میں تمہارے لیے تمہارے صبر کا سہارا کون سا ہے، تمہاری کامیابی کے لوازم کون سے ہیں، تمہیں کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے. یہ تو گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوا، ساتھ ہی کفار اور مشرکین سے بھی خطاب چل رہا ہے. وہی جو بنیادی مضامین ہے قرآن کے جو مکی صورتوں کے ہیں، توحید، معاذ اور رسالت، انہی پر مشرکین و کفار مکہ کے ساتھ جو رد و قضا ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور مکے کے دور کے وقت سے متعلق ہے، لہذا وہی تین مضامین یہاں بھی آئے ہیں. تو ایک طرف تو خطاب دا کفار و مشرکین، یہ لڑی ہے، اور ایک لڑی اہل ایمان سے خطاب. ان میں جو تجزیہ میں نے پہلے عرض کیا تھا وہ یہ کہ 11 آیات ہیں جو اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل، اور 14 آیات ہیں کہ جن کا روح سخن اور جن میں خطاب جو ہے وہ کفار و مشرکین سے ہے. آج میں نے مزید غور کیا تو اس کی ایک صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ 10 آیات میں تو خطاب ہے کلیتن ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے، 13 آیات میں خطاب ہے کلیتن ایکسکلوسیولی کفار و مشرکین. البتہ دو آیات ایسی ہیں جو درمیان میں آئی ہیں اور ان کے دونوں رخ ہیں، ان کا ایک رخ اہل ایمان سے خطاب پر بھی مشتمل ہے اور ایک رخ جو ہے وہ کفار و مشرکین سے خطاب پر مشتمل ہے. اس میں سے ہم پچھلی نشست میں پہلا رکوع جو ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں. اس میں دو آیتیں وہ تھی کہ جس میں خطاب جو ہے کلیت مسلمانوں کے ساتھ تھا. چنانچہ سب سے پہلی آیت یہ کہ اے مسلمانوں، تمہارے صبر کے لیے اور استقامت کے لیے اصل بنیاد ہے تعلق مع اللہ، اس کے لیے تلاوت قرآن، اقامت الصلاۃ اور دوام ذکر، یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تم اہتمام کرو تو اللہ کے ساتھ تمہارا ذہنی، قلبی رشتہ اور روحانی تعلق استوار رہے گا، اور یہی تمہارے صبر کی اصل بنیاد ہے. اتل ما الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. دوسری آیت پھر ایکسکلوسیو مسلمانوں سے ہدایت پر مشتمل تھی کہ اپنے اسلوب دعوت میں شائستگی اور نرمی اختیار کرو. ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو پرووک کریں گے، مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے، تم اگر مشتعل ہو گئے تو گویا کہ ان کی کامیابی ہوگی، لہذا شائستگی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرو، خاص طور پر اہل کتاب کو، اور کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو اس کے ساتھ جو چیزیں کو قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہوں، جو بھی اقدار مشترک ہو انہیں اجاگر کرو، کوئی ماہر اتفاق چیزیں جو ہے ان کو سامنے لاؤ، اس سے گفتگو کا آغاز کرو. اس سے یہ ہے کہ گفتگو مفید ہوگی، مؤثر ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی. تیسری آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ برزخی آیت ہے، وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس آیت کا ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہدایت پہلی مرتبہ تمہیں مل رہی ہے، یہ قرآن مجید ایک سلسلہ کتب کی آخری کڑی ہے، جس سے پہلے تورات نازل ہوئی، اس سے پہلے انجیل نازل ہوئی، اس سے پہلے ابراہیم کو صحیح سے دیے گئے، زبر الاولین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، صحف الاولی کا ذکر ہے. تو یوں کہو کہ یہ ہمارا یہی سلسلہ ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ گویا کہ رخ اس کا ہوا. لیکن اس کے بعد بقیہ جو 4 آیات ہیں ان میں اب خطاب کا رخ تھا کفار و مشرکین کی طرف. کیونکہ اس میں مضمون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اس کے لیے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں معجزے دکھائے جائیں، نشانیاں دکھائی جائیں. ایک جواب تو انہیں یہ دیا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ معجزوں کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دکھاتا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ معجزہ اللہ ہی دکھاتا رہا ہے، جس رسول کے ذمن میں بھی دکھاتا رہا ہے. انما الآیات عند اللہ، میری حیثیت صرف خبردار کرنے والے کی، وانما انا نذیر مبین، میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر تمہیں معجزہ ہی درکار ہے، حقیقتا تمہیں کوئی دلیل مطلوب ہے، کوئی ثبوت درکار ہے، تو کیا اس قرآن سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں کہ وہ نہ لکھے پڑھے تھے، نہ اس سے پہلے وہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ انہوں نے نشا پردازی کی کبھی کوئی مشق کی، نہ کبھی خطابت کی مشق کی، نہ انہوں نے کبھی شعر کہنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کوئی دیوان مرتب کیا. اے نبی، نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اب یہ چیز گویا کہ خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصل میں ان سے کہا جا رہا کہ اکل سے اندھو. اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا کہ وہ امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے. اب الم یک سے رہو انہیں کتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو دلیل درکار تھی تو اس سے بڑھ کر دلیل کوئی اور نہیں. تو یہ ہے وہ مضمون کے جو پہلے رکوع میں آ چکا. اب آج جو 9 آیات تلاوت کی گئی، ان میں سے بھی یوں سمجھئے کہ پہلی 4 آیات میں تو وہ مضمون جو ہے خطاب مشرکین، کفار و مشرکین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کے بعد کی 5 آیات جو ہے وہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اور اس 5ویں حصے کا جو اصل موضوع ہے صبر اور مصابرت، اس پر وہ بہت اہم مقام ہے. 5 آیات ان 9 آیات میں سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. پہلی 4 آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلے رکوع میں بھی تھا. رسالت کے لیے دلیل مانگی گئی تھی، حضور کے نبوت کے لیے ثبوت مانگا گیا تھا. 2 جواب تو پچھلے رکوع میں آ چکے. معجزے کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی مشیت سے دکھائے جاتے رہے اور میرا اس میں کوئی اختیار نہیں، میری حیثیت ایک نذیر کی ہے، خبردار کرنے والی. دوسرے یہ کہ اگر معجزہ درکار ہی ہے تو قرآن سے بڑا اور معجزہ کون سا تمہیں مطلوب؟ دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں. لیکن اب آ رہی ہے وہ دلیل جسے اہل منطق کہتے ہیں کہ یہ خطابی دلیل ہے، اذعانی دلیل ہے. یہ دلیل منطقی دلیل نہیں ہے، لیکن خطابی دلیل کے اندر ہمیشہ جو متکلم ہوتا ہے اس کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور سے کہا گیا ہے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے. اب یہ کوئی دلیل تو نہ بنی، منطقی اعتبار سے دلیل نہیں، لیکن دلیل کیوں ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس پر جھوٹ کا الزام اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی نہیں لگایا. تو خطابی دلیل میں، اذعانی دلیل میں جو اصل وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی شخصیت، اس کی سیرت و کردار کا ہے. چنانچہ وہ بات آئی، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے مابین بطور گواہ. وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس نے میری طرف وحی نازل کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں. کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں باطل کی، یہاں لفظ ایمان جو ہے اس کے لغوی معنی میں آیا ہے. آمنا کے بعد با کا صلہ جب آتا ہے، آمنا بے یا آمنا لے، نام کا صلہ ہے یا با کا صلہ ہے، تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کس چیز کی تصدیق کرنا. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ کہ جو تصدیق کرتے ہیں باطل کی، وکفروا باللہ اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے پانے والے. گویا کہ یہاں وہ 3 دلیلیں مکمل ہو گئیں کہ جو رسالت کے ضمن میں جو دلیل مانگی گئی تھی، جو ان کا مطالبہ تھا، اس کا جو جواب ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا. اب آگے چل رہی یہ بات عذاب کے ضمن میں، اس لیے کہ ہر رسول نے جب بھی وہ اپنی قوم کی طرف، امت کی طرف آیا، اس نے 2 عذابوں کی خبر دی. اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، رد کر دو گے، تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا، اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے، وہ جہنم کا عذاب ہے. تو 2 عذابوں کی خبر چونکہ دی جاتی رہی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے. فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی یہ آپ کے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور عذاب، یہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں، عذاب آئے گا پکڑ ہوگی گرفت، لے آؤ عذاب. یہ گویا کہ جھنجھلا کر اور بہت ہی ہر اعتبار سے رچ ہو کر ان کا یہ انداز ہوتا تھا. یہ عام سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ آج کل بھی یہ انداز ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بیت النزاع چلی آ رہی ہو تو کوئی شخص جو ہے بالآخر یہ انداز اختیار کر لیتا ہے، لے آؤ بھائی وہ عذاب، تنگ آ گئے ہم، ہمارے کان پک گئے سن سن کر، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ عذاب، ہم تو تمہیں رد کر چکے، ہم نے کفر کیا، ہم انکار کر رہے ہیں، اب وہ لے آؤ عذاب. تو اب اس کا پہلا جواب آ رہا ہے وہ استعجلون بالعذاب ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب. اور اگر ایک وقت معین نہ ہوتا، یہ بہت اہم ہے اصل میں یہ مقام، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کے لیے جبکہ اس کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا ایک مہلت معین ہو جاتی تھی، اس مہلت سے پہلے عذاب نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ چاہے اہل ایمان اور اس وقت کے اللہ کے رسول بھی، فرض کیجئے دل فرض کہہ رہا ہوں، اگر ان کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اب حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی اور انکار کی، انتہا ہو گئی ہے، اب عذاب آ جانا چاہیے، تو ان سے بھی کہا جاتا تھا جلدی نہ کیجیے، بلا تاجر علیہم، خود حضور سے کہا گیا اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ہماری اپنی حکمت اور مشیت میں وقت معین ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو پھر بھی میں نے کہا بالفرض کے درجے میں ہم کہیں گے، بہت سے مسلمانوں کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ آخر کب تک چھوٹ دی جائے گی، کیسے کس طرح سے اس ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے، کیسے اس بدبخت نے حضرت یاسر کو شہید کیا ہے، کیا سلوک حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کر رہا ہے، کیا سلوک جو ہے خباب بن الارض کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کے نام لیوا ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، محمد کے نام لیوا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے اقبال کا، پیارا شعر ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بن گئے مزدور کے اوقات. اے اللہ تو قادر ہے اور تو عادل ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تیرے نام لیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ ظالم جو تیرا انکار کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جٹائی کے ساتھ ان کو تھی چھوٹ دے رکھی ہے، چھوٹ کب تک ہو؟ چنانچہ اس آیت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کے حوالے سے کہ ہم حفیظ تو منتا کھول الجنت اولما یات کو مسل الدین خلو بن قبل کو مسا تم الباسا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى رسول الله. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو وہ حالات تم پر آئے ہی نہیں جو تم سے پہلو پر آ چکے. ان پر مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، گفت اٹھانی پڑی، انہیں ستایا گیا، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے. تو یہ کیفیت جو ہے اس کی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ جھنجھلا کر کہتے تھے کہ لے آئیے عذاب، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اور کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ آخر کب تک ڈھیل دی جائے گی، ڈھیل کی بھی تو حد ہوتی ہے. وعمری لہم ان قیدی متین، بار بار یہ الفاظ آئے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون وعمری لہم ان قیدی متین محصلہم تمہیلا. ابھی اے نبی ان کے لیے ذرا آپ مہلت دیجیے، ہم حل ہوں ان کو مہلت دیجیے. تو بارہ کس کا جواب دیا جا رہا ہے؟ جس کا جنون قبل عذاب ولولا اجل المسمن لجاءهم العذاب. اگر وقت معین نہ ہوتا اللہ کی مشیت میں، اللہ کی تقدیر میں، تو عذاب آ چکا ہوگا. اور اس کے ضمن میں ایک آیت آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، یہ قاعدہ کلیہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 34 میں بہت کلیئرلی انشیٹ ہوا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل ہے مسمہ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں کی جا سکے گی، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اس سے ایک گھڑی بھی، لیکن اسی طرح وہ آگے بھی نہیں کر سکتے. وہ وقت معین اللہ کی طرف سے جو طے شدہ ہے وہ اٹل ہے، وہ تو رہے گا، نہ پہلے آئے گا اور نہ وہ کہیں پھر بعد میں مؤخر کیا جا سکے گا. دوسرا جواب دیا گیا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تو آئے گا تو اچانک آئے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، انہیں گمان بھی نہیں ہوا کہ کدھر سے عذاب آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کے قدموں پہلے سے عذاب کے کوسے ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، جیسے قارون جو ہے ان کو اس کو منہم من خلقنا به الارض، اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آتے تھے، ان میں وہ بھی ہے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں وہ بھی ہے فارت تنور، کہ تنور جو ہے اس سے پانی بہ نکلا ہے اور سیلاب آیا اور سیلاب سے میں غرق ہو گئی قوم. تو ہم یہاں سے بھی لے آئے کہ یہ گمان میں نہیں ہوگا، لیکن آئے گا اچانک. آج ہی بڑا پیارا جملہ اخبار میں تھا، صدر احساس صاحب نے کہا ہے مارشاء اللہ کے بارے میں کہ مارشاء اللہ کبھی دستک دے کر نہیں آیا کرتا. بالکل وہی انداز ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا جب آتا ہے تو وہ کوئی وارننگ دے کر نہیں آتا، وہ تو جب آتا ہے اچانک آتا ہے. ولیات یلنہم بغتہ، وہ آئے گا اچانک. بہم لا یشعرون، انہیں گمان تک نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی قسمیں. قل هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقهم او من تحت ارجلهم او یلبسهم شیعا فیذیق بعضهم بعض بعض. کہہ دیجئے نبی کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تم پر عذاب لے آئے، چاہے تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آ جائے، تو ایسی زوردار بارش آئے اسی سے جو ہے ایک سیلاب کی شکل بن جائے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے، زمین پھٹ جائے، شک ہو جائے، تم دھس جاؤ اس میں، زلزلہ آ جائے، یا پانی ہی کے چھوٹے جو ہے وہ زمین کے اندر سے ابل پڑے، یا یہ کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ٹکرا دے اور ایک کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے. اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرنا پڑے اور نہ زمین سے کوئی عذاب نازل کرنا پڑے، آپس ہی میں ٹکرا کرے دوسرے کو ہلاک کر دے. اس کے بعد فرمایا یستعجلون کا میرا عذاب. اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ دو عذابوں کی خبریں آتی رہی اور یہاں ان الفاظ کو ریپیٹ کر کے قرآن مجید کے اسی اسلوب پر غور کرنے سے یہ باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں، ورنہ یہاں پر اس انداز میں نہیں جو ہمارا تصنیفی انداز ہوتا ہے. یہ مضمون اس طور سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نبی نے آ کر دو عذابوں کی خبر دی ہے، پہلا عذاب یہ اور دوسرا عذاب یہ. یہ ہمارا ایک انداز ہے، اسلوب ہے تصنیف کا، تعلیف کا، مضمون نگاری کا، عشا کا، قرآن کا اپنا انداز ہے. اس میں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، وہ تو خطبے کا ایک انداز ہے، ایک خطیب جو ہے وہ اپنے بہاؤ کے اندر چلا جا رہا ہے. اب یہ کہ آپ اس کے بیچ میں جی لائیں ان اصولوں کو پھر اس سے اخذ کریں گے، مسمت کریں گے. تو یہاں جو دو مرتبہ آیا اسی بنا پر کہ اصل میں دو عذابوں کی ہمیشہ رسول نے خبر دی. ایک عذاب استیصال، استیصال بنا ہے اصل سے، اصل کہتے ہیں جڑ، جڑ سے اکھیر دینا کسی قوم کو، نسیم منسیہ کر دینا، یہ دنیا میں آیا ہے، قوم کو ہلاک کر دینا، ختم کر دینا. کالم یمنو فیا، ایسے ہو جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، جیسے یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں. ان کے محل اور مسکن نظر آ رہے ہیں، بسنے والے کہیں نظر نہ آئے، مکین نظر نہ آئے، مکان رہ جائے. یا جیسے کہا گیا فقوت یا دادر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی. یہ عذاب دنیا کا تھا. دوسرا عذاب آخرت کا، آپ دیکھیے یہ تاجرون کا بھی عذاب، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا. یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ اصل میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا. بسا اوقات جیسے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات، فرض کیجئے خدا نہ خاصا کسی شخص کے جسم کے اندر کینسر کا آغاز ہو چکا، اسے پتا بھی نہیں، وہ بڑا ہچاچ بچاچ گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا قیامت اس کے جسم کے اندر شروع ہو چکی ہے، اسے معلوم نہیں. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی بچی جو ہے وہ بڑی سادہ ہو، فراہ ہو، حالانکہ کوئی جو ہے سیلاب عظیم چلا آ رہا ہو، اسے معلوم بھی نہ ہو. ابھی جو کچھ ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، وہ جہلم میں جو سیلاب آیا ہے اچانک، جب بنگلہ کا بند جو ہے وہ کچھ کھولا گیا ہے، تو آپ اندازہ کیجیے کس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. تو انسان جو ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں، ذرا حال کے اس کی موت اس کا گھیراؤ کر چکی، اس کے لیے عذاب جو ہے اسے اپنے احاطے میں لے چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی سامنے بات نہیں آئی ہے اس لیے آدمی ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر رہا ہے. تو فرمائے استعجلون کا دل عذاب، وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین. جہنم تو ان کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، گھیراؤ کیے ہوئے ہیں ان کا. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم. اب یہاں بھی دیکھیے تیسرا جواب جو ہے یہ در حقیقت وہی اذعانی اور خطابی جواب ہے، اس لیے یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے کوئی دلیل منطقی، کوئی حسی دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ وہی اذعانی انداز ہے، خطابی انداز ہے، غیب کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے. جس دن کے وہ عذاب ان کو یوم یغشاہم ڈھانپ لے گا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پھر اللہ کہے گا کب چکھو اپنے اعمال کا بدا، اپنے کرتوتوں کا بدا چکھو. یہاں وہ چار آیتیں جو آج میں نے عرض کیا تھا، ظاہر ہے یہ سارا خطاب جو ہے مشرکین کے ساتھ ہے. اہل ایمان تو ان تمام باتوں پر ایمان لائے تھے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی تو ان باتوں کو مانتے تھے. لیکن اب آ رہا ہے پانچ آیات میں خطاب اہل ایمان سے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیاہ فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے, بس میری ہی بندگی کرو. پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ خاص اسلوب ہے خطاب کا, انتہائی شفقت, انتہائی ایک التفات کی کیفیت, اللہ تعالی کی طرف سے یہ انداز جو ہے. جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ آغاز میں بڑی مغایرت کا انداز, آسے بننا تو اترک ہوا یقول ہوا مننا, یا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ایمان لے آئے. یہاں خطاب ہے, اور خطاب بھی کیسے شفقت کے ساتھ, کس قدر نرمی اس کے اندر ہے, کتنی دلجوئی کا. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے. ایک پوائنٹ میں نے بارہ نوٹ کرایا ہے, دلچسپی کی بات ہے, پورے مکی قرآن میں کم سے کم ان صورتوں میں کہ جن کا مکی ہونا متفق علیہ ہے, کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا سیدھا خطاب نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا اہل ایمان کو مدنی دور میں, جبکہ ان کی حیثیت امت کی بن چکی ہے, تشکیل امت ہو گئی ہے. تحلیل قبلہ جو ہے در حقیقت وہ اس امت کی کورونیشن کی علامت تھی کہ سابقہ امت معزول, اس کا قبلہ منسوخ, نئی امت جو اس قبلے کے گرد وجود میں آئی ہے اب وہ فائز کی گئی اس جگہ پر. یہ کورونیشن تھی, یہ تاج پوشی تھی. اور امت مسلمہ سے خطاب کے لیے سیگا ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو اس سے پہلے جو ہے مکی قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ یہ انداز جو ہے یہاں پر ملا ہے, یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو. اور یہ التفات اور شفقت کا صیغہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ خاص طور پر سورہ زمر میں بہت مرتبہ آیا, چنانچہ اسی کی وہ بڑی مشہور آیت ہے, بڑی اہم آیت ہے, اور ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, غفلت میں زندگی گزاری ہے, اور اس غفلت کی وجہ سے کچھ غلط عادات بھی پڑ گئی ہیں, کچھ غلط عادتیں جو ہیں وہ پختہ ہو گئی ہیں, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ستم کیا ہے, لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خلوص کے ساتھ رجوع کرو, توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ احد کے برابر پہاڑ جتنے جو ہے وہ گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اسی کے ہم وزن اور اسی کے مثل جو ہے اپنی مغفرت لے کر آ جائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اگرچہ وہاں شرک کا مفہوم جو ہے وہ محدود معنی میں نہیں سامنے رکھنا چاہیے, پورے اپنے سارے جمی تصورات کے ساتھ, لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اسی سورہ مبارکہ میں یا عبادی الذین آمنوا کے الفاظ بھی آئے ہیں سورۃ النفی آیت میں, یا عباد فتقون, اے میرے بندو پس تقوی اختیار کرو, یہ آیت نمبر 16 میں. فبشر عبادی, اے نبی بشارت دے دیجیے میرے بندوں کو. تو یہ انداز سورہ زمر میں چار جگہ آیا ہے, باقی یہ کہ پورے مکی قرآن میں صرف یہ آیت ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیاہ فاعبدون. اس میں اصل میں خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہجرت کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے, یا ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے, لہذا اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر پاؤ, وہاں کے لوگ تمہیں اس کی آزادی نہ دیں, اجازت نہ دیں, تو اس زمین سے بندھے ہوئے نہ رہو, اپنے وطن کے بندھن جو ہے اس کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں مت پڑنے دو. تو زمین کو خیر بات کہو اور میری زمین جو ہے کشادہ ہے, اس کے اندر کہیں اور جاؤ لیکن بندگی میری کر دی. یعنی ہر انسان کی کوئی پرائیورٹیز ہے, پرائیورٹی نمبر ون اگر یہ کہ رہنا تو یہی ہے, یہ وطن ہے, کیسے جا سکتا ہوں. ہاں اگر یہاں رہ کر اللہ کی بندگی کر سکوں گا تو کروں گا, نہیں کر سکتا تو مجبوری ہے, کیا کروں, اب مجھے غیر اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی, اس لیے کہ اس جگہ کے ساتھ تو میں بندھا ہوا ہوں. تم زمین کے ساتھ نہ بنو, اللہ کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اگر یہاں رہ کر تمہارے لیے خدا واحد کی بندگی جو ہے ناممکن بنا دی گئی ہے, اس کو خیر بات کہو, یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، بس میری ہی بندگی کرو. تمہاری پرائرٹی یہ مرزا منور صاحب کہا کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ مسلم کلچر یہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے، بمقابلہ ہندو کلچر سے وہ ارتھ باؤنڈ ہے. ہندوؤں کا تو ذہن یہ ہے کہ زمین، دھرتی ماتا، زمین سے تعلق، اور نہ صرف ہندوؤں کا باقی بھی دنیا میں عام قوموں کا وطن گویا کہ معبود کے درجے میں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. آج کی دنیا میں نیشنلزم جو ہے، ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس نے وطن کو معبود بنا دیا. لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ترک وطن، وطن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہے اصل شے. اگر وطن میں رہ کر سکو، سونے پر سہاگا ہے، نور و لالا نور ہے، لیکن اللہ کے دامن سے مزے ہونے کی وجہ سے وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، تو پہلی ہدایت تو یہ آئی. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں تو ایک ترغیب کا انداز ہے، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں حکم نہیں ہے، بڑے ہی پیارے انداز میں ملائمت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اشارہ کر دیا گیا. اور جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں کہ ہجرت حبشہ ہوئی ہے، دو قافلوں میں مسلمان گئے، لیکن یہ ہجرت واجب نہیں تھی. ایک وقت پھر وہ آیا ہے جبکہ ہجرت فرض ہو گئی. اور میں چاہتا ہوں آج ذرا وقت کو اس میں تھوڑا سا لگ جائے گا، لیکن یہ کہ وہ چار آیات جو ہے قرآن مجید میں جو نہایت اہم ہے، جبکہ ہجرت واجب کی گئی، فرض کی گئی، اس کا بھی کم سے کم ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے. اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا، یہ آیت نمبر 89 ہے سورہ نساء کی، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. دیکھو اے مسلمانوں، جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان سے تمہاری کوئی دوستی اب نہیں ہوگی. بلکہ یہ کہ ایک اور مقام پر تو بہت ہی زیادہ کھلی بات ہے سورہ انفال میں جو کہی گئی، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. جو لوگ ایماندار، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اے مسلمانوں جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی ان کا تمہارے اوپر حق نہیں. اگرچہ ایک اجازت دی گئی، وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. اگر وہ تم سے دین میں مدد کے طالب ہو تو مدد تم کرو، تم پر لازم ہے کہ مدد کرو، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے مابین کو معاہدہ ہے. یہ آیات اور یہ وہ قوانین ہیں ہمارے دین کے جن کو آج دنیا میں بالکل نظر انداز کر رہے ہیں لوگ. دنیا کا عام معمول ہے، اوپر اوپر قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں، بڑی دوستیاں بھی ہیں، بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ معاہدے ہو رہے ہیں، اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے پوری دنیا کو معلوم. یہ معاملہ اصل میں جو بھی آج کی دنیا کا چلن ہے وہی ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے. چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر، جبکہ قرآن مجید میں صاف روکا گیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ دوبارہ کوئی معاہدہ ہے کوئی اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکے. اگر تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے خیانت کا، فمبز علیہ بلا سوا، تو پہلے ان کا وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، پھر اقدام کرو. یہ نہیں کہ اوپر سے تعلقات بھی ہیں، اوپر سے دوستیاں بھی ہیں، اوپر سے خیر سگالی بھی ہے، اوپر سے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہے، اور اندر خانے جو ہے ان کے خلاف اقدام بھی کیا جا رہا ہے. یہاں دیکھیے کس پر اصراحت سے کہا گیا، کسی بستی میں مسلمان ہیں، کسی قبیلے میں لوگ ایمان لے آئے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، یہ ان کا جرم ہے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمان تو ہے، اے مسلمانوں اگر تم سے وہ مدد کے طالب ہو تو تمہارے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، الا یہ کہ اس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو. اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، پھر بھی وہاں کوئی مسلمان ہے، وہ خود ہجرت نہیں کر رہا اور اس کو وہ قبیلہ ستا رہا ہے، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. وَإِنِ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. یہ صریح قوانین ہیں جو دین میں دیے، یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی. اب اس پس منظر میں دیکھیے جو سورہ نساء میں فرمایا گیا، إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی دار الکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو کہیں گے یہ کس حال میں تم لوگ تھے، ایمان لائے ہجرت نہیں کی. قالوا كنا مستضعفين في الارض. وہ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ہم پر دوسروں کا جو ہے وہ بالا دستی ہوئے حاصل تھی۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، وہی الفاظ آ گئے تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیا بڑی تن زمین تھی اللہ کی، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتحاجبوا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، فاولائک ماواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، اس میں مستثنا ہوں گے صرف وہ کمزور لوگ، بوڑھے لوگ، بچے اور عورتیں، کہ جن کو نہ تو راستے کا علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس سفر کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ موجود ہو، یہ معذورین جو ہے یہ تو مستثنا ہوں گے اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب سے۔ لیکن جو شخص صحت مند بھی ہو، جو ذریعہ بھی رکھتا ہو سفر کا، جس کو راستہ بھی معلوم ہو، پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے، تو ہجرت نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا گیا کہ ماں باپ جہنم ساتھ مسیحا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے فرمایا، یہ مستضعفین، یہ کمزور، یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ عورتیں جن کے پاس سفر کا ذریعہ نہیں، یا یہ لوگ کہ جو راستہ بھی نہیں جانتے، فاولائک عفا اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، معاف فرمانے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ وہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا زمین میں ہر طرح کی وسعتیں دیکھے گا، اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ہے موجود پائے گا۔ وہ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد بقا اجرہ علی اللہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، راستے ہی میں اسے موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا۔ یہ الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فقط وقع اجرہ علی اللہ، وہ تو اللہ کے ذمے ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اس ضمن میں حضرت علی کے بھی دو اشعار بہت پیارے ہیں، بلاد اللہ واسعت فضاؤ ورزق اللہ فی الدنیا فصیح فقل للقاعدین علی حوان اذا ضاقت بکم ارض فصیح، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اللہ کا رزق جو ہے زمین میں بہت پھیلا ہوا ہے، تو کہہ دو ان لوگوں سے جو اپنی بے عزتی کے باوجود بیٹھے ہوئے کسی ایک جگہ پر، ان کی توہین بھی ہو رہی ہے، اہانت بھی ہو رہی ہے، بے عزتی بھی ہو رہی ہے، لیکن بیٹھے ایک جگہ پر، اس جگہ سے گویا کہ ارتھ باؤنڈ، گویا کہ بگے ہوئے اس جگہ سے، ان سے کہہ دو کہ جب کوئی ایک جگہ تم پر تنگ پڑ جائے تو اسے چھوڑو اور اللہ کی زمین میں کہیں اور ٹھکانہ تلاش کرو۔ تو پہلی بات تو یہ آئی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فاعبدون۔ دوسری بات دیکھیے، صبر و مصابرت سے انسان جب کنی کٹراتا ہے، اگر کہیں پچھوائی اختیار کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ موت سے فرار۔ موت سب سے زیادہ انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے، جبکہ ایک مومن کے لیے اس کے نقطۂ نظر کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو موت کا مزہ ہے یہ تو ہر جان کو چکھنا ہی چکھنا ہے، آج نہیں تو کل موت آئے گی، کب تک ڈال لو گے اس کو، وہ موت تو آتے رہے گی۔ بلکہ دوسرے مقامات پر مدنی صورتوں میں تو یہ ہے کہ چاہے تم ایسے قلعوں میں جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، مشیدہ بلاؤ تم کو کہ بروجی مشیدہ، پوری اس کا آپ نے اہتمام کر لیا ہو، پہرے بٹھا دیے ہو، ہر طرح کے باڈی گارڈ مسلح موجود ہو، موت تو وہاں بھی آ لے۔ اسی کو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ میں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقاتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اندیشہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں وہ تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے یہ کرنے والا ہے، دسترخوان پہ جیسے کہ کھانا چلے جانے کے بعد سے کوئی بلاتا ہے، آئیے مہمانوں کو کہتا ہے، آئیے تشریف لائیے، کھانا تناول فرمائیے، ایسے ہی اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تدا علیکم الامم، تو صحابہ نے پوچھا کہ من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ فرمایا نہیں بلنتم یوم الدین کثیر، تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھنکار اور جھاڑ سے زیادہ نہیں رہے گی. جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جو اس کے جھاڑ ہوتا ہے یا یہ کہ گھاس پھوس جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے بس وہ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کوئی نہیں. پوچھا گیا وہ بیماری کیا ہے، وہ وہن جو ہے جو آپ نے فرمایا وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت کی ناپسندیدگی. کراہیت کہتے ہیں ایسی ہے جس سے ناپسندیدگی ہو، تو موت کی ناپسندیدگی بندہ مومن کے لیے یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ نشان مرد مومن بات تو مویم جو مر گایا تبسم پر لگے ہوئے. مومن کے لیے تو یہ زندگی جو ہے الدنیا سجن المومن بجنت الکافر، ایک صاحب ایمان کے لیے تو یہ قید خانہ ہے، یہ تو پلیس آف ڈیوٹی ہے، یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے، ڈیبٹ ہے. یہ تو در حقیقت انسان کے لیے یہ لائبلٹی ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ کس کام نے سر کیا ہے. اس اعتبار سے جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں جو اصل کیپیٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹی کے کھاتے میں آتا ہے، ایسٹ نہیں ہے. کسی طرح جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ جو فرصت حیات ہے یہ بھی گویا ہمارا کیپیٹل ہے، لیکن یہ لائبلٹی ہے، اسے اکاؤنٹ فور کرنا ہوگا. اتنی زندگی ہم نے دی تھی کیا کر کے لائے. لہذا ایک انسان بندہ مومن کبھی زندگی کی طول کی آرزو نہیں رکھ سکتا، یہ بوجھ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر کسی کو حقیقی محبت ہے تو یہ تو ہجر کا وقفہ ہے. نشانے مرد مومن باتوں ہوئے تو مر آئے تبسم پر لگے ہوئے. میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں، نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اپنے اصل حبیب، اپنے اصل محبوب والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت اہل ایمان کو اللہ سے ہوتی ہے. تو اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کے وقت ظاہر بات ہے کہ کسی رنج اور غم کا کیا سوال، ان کا تو تبسم ہوگا ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے ہونٹوں کے اوپر. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا. اب لوٹا دیا جائے گا، اگر سے ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے تو کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جانا ہے. لیکن ایک ہے کافر کا جانا، وہ مجبور لے جایا جائے گا، کثیر کا لے جایا جائے گا. اور ایک اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے تو گویا کہ امید کی جگہ ہی وہ ہے. پہلے رکوع میں وہ آج پڑھ چکے ہیں، یاد کیجئے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لاحق وهو السميع العلیم. اور یہی میں نے عرض کیا تھا، ری ایشورنس جو ہے بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی یہی ہے کہ جس اللہ سے ملاقات کی امید میں اور جس کی طرف سے اجر و ثواب کی امید میں تم یہ سب کچھ جھیل رہے ہو، قربانیاں دے رہے ہو اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو، کبھی بھی اس وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا. ومن کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، وہ اللہ تعالیٰ کا معین وقت آ کر رہے گا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت میں، اور جنت کے بالا خانے، غرف بالا خانے جنت کے ہوں گے کہ جن میں ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے. نوٹ کیجئے، یہاں پر بھی وہی شیوا آ گیا تاکید کا، جو 10 مرتبہ یہ شیوا میں نے گنوایا تھا پہلے رکوع میں آیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. وہ صیغہ پھر یہاں ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا. لازماً بلا شک و شبہ، کسی طرح کا شک اپنے ذہن میں نہ آنے دو، وہ وقت آ کر رہے گا اور تمہیں لازماً جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا، جد و جہد کرنے والوں کا، سعی و جہد کرنے والوں کا. عمل کے بارے میں بار بار کر چکا ہوں، عمل اور فعل میں فرق نہیں ہے. فعل کسی بھی جو بھی انسان سے حرکت سرزد ہو رہی ہے، چاہے ارادی ہو چاہے غیر ارادی، چاہے مشقت طلب ہو چاہے ایسے ہی آسانی سے ہو جائے، اسے فعل کہہ دیں گے. عمل کے لیے دو شرطیں لازم ہیں، دل ارادہ کوئی کام کیا جائے اور مشقت طلب. تو عمل کا در حقیقت اطلاق اس ریل پر ہے جو ارادے کے تحت ہو، ارادے کے ساتھ ہو اور مشقت طلب. تو نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی. یہ گویا کہ لفظ اس نے جوڑ دیا، ہمارا یہ پانچواں حصہ اس منتخب نصاب کا صبر کے مضامین پر ہے. وہ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی، جو جمے رہے ڈٹے رہے، جنہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے رہے. وقت ختم ہو چکا ہے، ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.